نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل الفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله. اللہ کا بے انتہا شکر کہ آج اللہ پاک نے پھر ہمیں مجھ جیسے گناہگار کو یہ توفیق بخشی کہ ایک اور نہ صرف شب جمعہ عنایت فرمائی بلکہ اس کے ساتھ عاشور جیسی ایک بڑی نعمت تب اس دن کی ہمیں نصیب فرمائی ہے. دس محرم جس کو عاشور ہم کہتے ہیں معمولی دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس ماہ کو اپنا محترم اور رسپیکٹڈ ماہ قرار دیا ہے. کس قدر اس میں اللہ نے برکات رکھی ہیں کہ افضل سے افضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس ماہ کے اندر اور پھر خاص طور پہ عاشور میں اللہ نے بے انتہا واقعات اس میں ہیں، بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر پیش آئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سب سے آخری واقعہ اس پیش آیا عاشورہ کے دن، وہ تاریخ انسانیت کا سب سے الگناک اور سب سے زیادہ سبق آموز چیز تھی. لگتا ایسا تھا اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے تمام اسلام کی اس تاریخ کو جمع کر دیا. اس میں جنگ بدر بھی نظر آتی ہے، جنگ احد بھی نظر آتی ہے، جنگ خندق بھی نظر آتی ہے، اور فتح مکہ بھی نظر آتا ہے. ایک کمپلیٹ داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پیشی تاریخ گواہ اس چیز پر، ہسٹری گواہ ہے جہاں تک میں نے میرے اپنے مطالعے پر ہے کہ کسی نبی کی خاندان کے ساتھ، کسی نبی کے خاندان کے ساتھ ایک دم اتنی زیادہ شہادتیں اسی خاندان سے کہیں نہیں ملتی. یہ ایسا واقعہ ہے کہ آخر زمان نبی اللہ کے حبیب اس خاندان کے ایک ساتھ جوان نہیں صرف دودھ پیچھے بچے سے لے کر ہر عمر کا بچہ قربان ہوا ہے اس پہ. یعنی یہ واقعہ آئے نہیں کوئی بھی ایسا. تو میرے بھائیو، سطحی طور سے اس واقعے سے گزارا نہیں جا سکتا. یقیناً اس واقعے کے پیچھے تو کوئی بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساٹھ سال کے بعد پیش آیا، حالات دگل گوں ہو چکے تھے، صحابہ ختم ہو رہے تھے، صحابہ کا دور بھی ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت اتنے حالات بگڑنے شروع ہو گئے تھے، تو آنے والے وقت میں جو ہمارے تک زمانہ پہنچنا ہے وہ اس وقت کیا حال ہوگا، دن کس پوزیشن میں جائے گا، جب اتنے تازے تازے لوگ جنہوں نے زیارتیں کی ہیں صحابی کی، ان کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں موجود تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا سے، ہر چیز تو اللہ کی منشا سے ہوتی ہے، قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایسا پیغام دیا، اور جس کے لیے جتنا بڑا کام تھا اللہ نے اسی قدر بڑا انسان منتخب کیا، صحابہ کی اولاد تھی، عبداللہ بن عباس تھے، وہ سادات میں سے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، اور دیگر صحابی موجود تھے، بڑے بڑے چھوٹے صحابی نہیں تھے، اس میں امام حسین بھی تھے، یہ کہنا ہے کہ وہ صحابی کیوں نہیں گئے، یہ کیوں گئے، آپ نے کیوں قدم اٹھا لیا، یہی تو اس کا جواب ہے کہ جس قدر اہم واقعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قدر اہم انسان کو سلیکٹ کرتے ہیں، سارے صاحب عظیم تھے، اونچے تھے، لیکن واقعہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس واقعے کو پیش کر سکتا تھا وہ خان واحدہ نبی سے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ جو مقامات اللہ پاک نے اس تمام انبیاء میں جو شان نبی کریم سن کی ہے کسی کی نہیں ہے، جو قرب اللہ کے ساتھ ان کو ہے کسی کو بھی نہیں ہے، جو معراج کا سفر آپ کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، جو کتاب آپ کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو امت آپ کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو اہل بیت آپ کے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، جو صحابی آپ کے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر جو آزمائش آپ کی ہوئی کسی کی بھی نہیں ہوئی، یہ سوچتے ہیں نا، تمام انبیاء کی مشکلات کو ایک طرف کے طائف کے سفر کو لے لیں آپ، اس تین سال کو لے لیں جس میں اللہ نبیوں پورے خاندان کو قید کیا گیا تھا، پانی کھانا پینا سب بند کر دیا گیا تھا، وہ کہ پتے تخت بھی ختم ہو گئے تھے، وہ کہتے باہر سے رونے کی آوازیں سنتے تھے بچوں کی، آزمائش تھی، اسی خاندان سے ایک بہت بڑے مشن کو پیش کرنے کے لیے پھر چن لیا اللہ پاک نے، میں اپنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہیں باتیں، بڑے بڑے لوگوں کے جواب مل جائیں گے آپ کو اس میں انشاءاللہ، تو یہ وجہ تھی کہ باقی صحابی نہیں گئے، امام حسین گئے، یہ حصہ نہیں کہا تھا کہ تمام صحابہ کی اولاد موجود تھی لیکن کسی کو سردار جنت نہیں بنایا تھا جوانوں، کس کو بنایا تھا، تو پھر اتنے لوگ کو کس کا اعزاز ملتا ہے، اعزاز ہے یہ بہت بڑا، امام حسین یہ سزا نہیں ہے، اعزاز ہے، سزا تھوڑی دی گئی تھی، یہ اعزاز تھا اتنا بڑا کہ ہم نے اسے چن لیا، تو جتنا بڑا جو انسان ہوتا ہے جس کے لیے اتنے انعامات اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، جن کی اتنی بشارتیں اللہ کے نبی نے دی ہیں، گود نہیں بٹھایا اللہ کی طرف دیکھا، اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، کسی صحابی کو بچے کو بٹھایا گود میں نبی نے اور کہا ہی بات، کسی صحابی کے بچے کو گھونٹ چوسے پیار کیا، اور گردن پہ کیوں پیار فرماتے تھے آپ زیادہ، پتا تھا کہ یہ گردن جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوگی، جانتے، تو جتنا درجہ بلند تھا امام حسین کا, اتنی بڑا کام تھا. یہ مشن وہی پیش کر سکتا, مشن کیا تھا؟ اب کتنی چھوٹی بات ہے, اتنے بڑے انسان کا اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ سوچنا. میں اکلی باتیں کرتا ہوں آپ سے, دل بھی دکھایا مجھے کہ امام حسین جو گئے تھے یزید سے لڑنے گئے تھے تاکہ وہ اس کے سلطنت وہ لے لیں, وہ اس کو نکال دیں. ایک ہنس آپ دیکھیں وہ ہسٹری تو یہ کہتی ہے نا آپ سامنے, جنگ لڑنے گئے تھے, ایک جنگ تھی اور کیونکہ یزید کو نکالنا تھا انہوں جا کے ستم کرنی تھی. یہ کوئی امیج ہے امام حسین کی اسٹینڈ کی بات ہے, یعنی اگر سلطنتوں کی بات ہوتی کہ ان کے جو بڑے فرزند تھے حسن, وہ خود یہ ان کے پاس تو حکومت تھی, یعنی تھی خلافت تھی نا, ہم خود ہی دے دی لے جاؤ, ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. تو کیا پھر دوبارہ اس خلافت کو لینے کے لیے اتنی بڑی قربانی انہوں نے دینی تھی؟ تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مشن تو اس لحاظ سے غلطی ہو سکتی ہے. نہیں سمجھ بات ہے, جب کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنتا کہ اتنی چیز کے لیے جا رہے ہیں, اس کو سلطنت لے لیں اور حکومت لے لی جائے اور جیسے سے چھین کے پیچھے ان کی حکومت چل پڑے. نہیں, یہ بھی نہیں تھا. مشن تو بہت بڑا تھا, انہیں یزید کو ماننا بھی نہیں تھا, یزید کو قتل بھی نہیں کرنا تھا. ایک صحابی کی اولاد تھے, رشتے داری بھی تھی, رسپیکٹ بھی تھی, تعلقات بھی تھے, ایسی بات نہیں تھی, رعایت تھی یا نہیں تھی, لیکن وجہ کیا تھی جانے کی؟ وجہ جانے کی تھی جو اس کا ذہن خراب ہو گیا تھا اس شخص کا, حکومت میں آنے کے بعد سلطنت دیکھنے بہت, اور پھر وہ سلطنت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس میں تو بہت سے باہر کے لوگ آ چکے تھے. اب صحابی اولادیں, صحابی تابعی تو نہیں تھے اس میں, غیر مذہبی لوگ شامل ہوئے تھے, کہیں تک سلطنت چلی گئی تھی, تھا ایسا نہیں تھا. تو بڑے خطرناک ہوئے تھے دین کو, صحیح دین سب تک پہنچانے کے لیے. اور جب یہ بادشاہ بن جائے, اس کا مزاج ہی بگڑ جائے, اس کا نعرہ ایک عجیب بن گیا تھا. حضرت شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنۃ النبویہ, کتنی مدبر کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں وہ کہ امام حسین کا قتل, مظلوم شہید ہیں, ظلم ہو گیا ان کے ساتھ, ظالمانہ مارا گیا. ظالم تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی لڑنے ہی نہیں ہے, لڑنے کا مقصد نہیں ہے, تو اس کو آپ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ اسے لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے نہیں لڑنا, تو میں کہتا ہوں میں نے آپ سے نہیں لڑنا, نہیں میں لڑنا ہے. کون غلط ہے؟ وہی غلط ہے نا آدمی, کیوں مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. امام تیمیہ لکھتا, کتنے بڑے ریسرچ کیا ہے, چھوٹے آدمی تو نہیں تھے. کہتے ہیں بھائی مقصد یہ تھا, اس کا جو مزاج تبدیل ہوا تھا, جو بگڑا تھا یزید کا, اس نے یہ نعرہ مار دیا تھا کہ شریعت جو سنت جو ہے نا میرے لیے نہیں ہے, یہ اوروں پہ اس کے حکم جاری ہوں گے, میں اس سے دستبردار ہوں, میں اور میرے حاکم جو ہم دستبردار ہیں, ہم پہ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, عام قانون جاری ہوں گے, اس پر ہم پر نہیں, ہم جو چاہے کریں. پتا ہے کتنا بڑا فتنہ سٹارٹ ہو گیا. کیوں فتنہ؟ اس سے پہلے تو یہ بات, اور پھر آنے والے زمانے میں اگر یہ جب زمانہ آ رہا تھا اس وقت پھر ختم ہو جانا تھے معاملات سارے. پھر بڑوں کے لیے کچھ اور دین تھا, سلطنت کا کچھ اور دین تھا, مولوی صاحب کچھ اور دین تھا, مفتی صاحب کو کچھ اور دین ہوتا, کسی کے لیے ضروری ہے سنت, کسی کے لیے ضروری نہیں ہے, شریعت کسی ضروری ہے, کسی کے لیے قانون ضروری نہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پکا کریں سب بات کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے عقیدہ پکے ہوں. تو امام حسین نے اسی سلسلے میں یزید کو خط بھی لکھا تھا, کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر ایک یزید کو کوٹ کی تھی ایک حدیث خط کے اندر, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام تیمیہ کہہ رہے ہیں. کتاب کا نام بھی میں نے دے دیا, جس میں حوالہ دیا تھا ایک بہت بڑے واقعے کا. فاطمہ نامی ایک عورت تھی, مقصومہ, مقصومہ یا قبیلہ تھا اس کی, ایک لڑکی تھی, عورت تھی, وہ بھی لڑکی تھی. اس نے چوری کی, بڑا اونچا قبیلہ تھا, بہت مطلب اچھے خاصے لوگ تھے. تو جب اس نے چوری کر لی تو اس حد جاری ہو گئی, اس کا ہاتھ کاٹ دے جائیں تو بڑے لوگوں میں جس کو سفارش چلنا شروع ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ یہ تو فاطمہ مقصوی ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کے ہاتھ اس کے بھی کاٹ دیتا. عدل تھا یہ ہمارا اسلام, یہ ہے دوستو. ہماری بخشش اس قوانین کے ساتھ ہوگی, اس سوچ کے ساتھ ہوگی, اس نیت کے ساتھ ہوگی. یاد رکھیں, جس کی اس مسلمان کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں آج عدل صرف اس کا مطلب نہیں کہ کوئی آدمی حاکم ہے وہ عدل کر رہا ہے. آپ بھی حاکم ہیں اپنے گھر کے, آپ کی رائے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, اور آپ کوشچن بھی آس فرام یو اباؤٹ یور چلڈرن ایوری تھنگ. اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تیری بہو ایسی کیوں تھی؟ اس کو عقل کیوں نہیں آئی؟ تو نہیں بخشا جائے گا, تو حاکم ہے اور تو اس میں قانون لاگو کر سکتا ہے, ان کو سزائیں بھی دے سکتا ہے شریعت کے اندر جو مقرر کی گئی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, ہم تو بڑا زور لگاتے ہیں, ہم کیا کریں, یہ نہیں چکر چل رہے ہیں, ایسے معاملات نہیں چل رہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کے فیصلہ جس کا امام حسین نے کیا ہے. کسی شہادت نے یہ نہیں نماز پڑھ رہا بہت اچھے فرق نہیں. اسلام کس کے اندر ہے؟ دین کس میں؟ شریعت اور قانون کس کے اندر ہے؟ قرآن نہیں, شریعت قانون بتاؤ. قرآن نہیں, قرآن پہ عمل بتاؤ. قرض لینے کے اسلامی طریقے بتاؤ, قرض ادا کرنے کے اسلامی طریقے بتاؤ, مدد کرنے کے اسلامی طریقے بتاؤ. آداب ہیں, آداب اسلام کے اندر ہر چیز کے. یا اہل دینا فی سلم کافہ, مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ نے کمال ہی کر دیا, اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھی, اکثر بھی کر لیا لوگوں نے, وہ کر رہے تھے. کون لوگ تھے جو اتنے ہزار آدمی مارنے آئے تھے؟ وہ تھے جو عزیز کی بات کو مانتے تھے, صحابہ بھی تھے, نمازی بھی تھے, اولاد تھی, تابعین سب تھے, وہی تو اگینسٹ تھے امام حسین کے. اٹس نو ونڈر. بات سمجھ آ رہی میری آپ؟ واقعہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے کربلا. چاہتے کیا تھے امام حسین؟ تو چلے وہاں سے جنگ. اگر جنگ تھی, اس کو لڑنا تھا, تو امام حسین وہ پرسنلٹی تھے, وہ انسان تھے کہ مکے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں, کون ہے میرے ساتھ جائیں گے؟ تو 99% لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے. بات سمجھ آئی آپ؟ سب صحابہ جب اعلان کر دیتے ہیں جنگ کا, روکتا کوئی نہ ان کو, کہتا ہم آپ کے ساتھ چلیں. خاندانی رسالت ہے, چھوٹی چیز تو نہیں تھی نا, اعلان جنگ ہے, میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا, اس نے یہ کیا یہ کیا. تعجب یہ تھی سب صحابہ کو جو روک رہے تھے, عبداللہ بن عباس کے خاندان کے, ٹاڑی پکڑ رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ حسین نہ جا, اللہ کے واسطے نہ جا. حسین کو چھوٹے آدمی تھے نہیں, کس کے بیٹے تھے؟ علی کے, جن کے گھر میں علم ہے, فہم ہے, بصیرت ہے. پلے کس کی گود میں تھے؟ نبوت کی گود میں پلے ہوئے تھے. وہ چھوٹے فقیہ نہیں تھے, وہ چھوٹے امام نہیں تھے, وہ چھوٹے زاہد نہیں تھے, وہ چھوٹے عابد نہیں تھے, وہ چھوٹے مجہد نہیں تھے. یہ ان کا اجتہاد تھا جنہوں نے فیصلہ کیا. آپ کہیں نہیں دیکھیں گے جس میں آپ کو بتا کیا تھا, اجتہاد تھا ان کا فیصلہ اپنا تھا یہ, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو امام حسین کا فیصلہ تھا 100% صحیح تھا, قائد زبان سے تھا. اس پہ کٹ سے ہو ہی نہیں سکتا, آپ کیوں چلے گئے, بچوں چھوٹے لگے چلے گئے, نہیں چلے گئے, ان کا اجتہاد تھا اور اپنا اجتہاد تھا, اس لیے انہیں اتنے بڑے بڑے صحابی کو, اپنے چچا کے بیٹے کو بھی کسی کو سنا نہیں, خاموش رہا ہے. وہ کچھ نہیں سمجھ سکے کہ نہ بات کرتا ہے, نہ کچھ بتاتا ہے, نہ جنگ کی بات کرتا ہے, نہ صلح کی بات کرتا ہے, چاہتا کیا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. سننا ہے میرا بیان غور سے, واقعہ کربلا کیوں مولانا سنا پہ ایسی بات کی آپ نے. اب یہ دیکھیں, آپ اجتہاد تھا امام حسین کا, یہ ان سے بڑا مجتہد کوئی نہیں ہو سکتا, فیصلہ ان کا تھا, اور اجتہاد ایسا جو اجتہاد خلاف ہی نہیں تھا, 100% صحیح تھا. صاحب نہیں سمجھ گئے, اولاد نہیں سمجھ سکے صاحب, اعلان کر ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, بچوں کی کیوں کہہ رہا ہے, تمہیں بچوں کیوں لے کے جا رہا ہے یار, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہے ہی نہیں, جنگ کرنی چاہتا, وہ جب جنگ ہی نہیں تھی کیوں کہاں جا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں ان کے دل میں کیا تھا, ماشاء اللہ کیا تھا, تبلیغ. میں یزید کو مارنے نہیں جا رہا, میں اس کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں. ایک صحابی کا بیٹا ہے, دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے, اور ٹاک ٹیم اتفاق یہ ہے کہ میں جانا تو تھا, لیکن کوفے والوں نے خود میرے لیے سہولت پیدا کر دی ہے, وہ سب منافقین تھے, ان کو سب پتا تھا, باپ کی جو دیکھ چکے تھے, باپ جو ان کے باپ کے ساتھ کیا گیا تھا. ڈائٹ نظر سے پاس کہتا میں جاؤں گا, اس کے بعد میں جزید کو پیغام وغیرہ دوں, اس سے ملاقات کروں گا, جنگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں, بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ رونا دھونا کس چیز کا, بچوں کو ساتھ لے لیا, اپنی بیویوں کو ساتھ لے لیا, عیال کو ساتھ لے لیا, 72-73 بچے تھے, وہ جنگ کے کیا کوئی نسلہ نہ کچھ. فرات پر جب پہنچے تو پتہ چلا, تو اس وقت جو خبیث ترین انسان تھا عبداللہ بن زیاد, عبداللہ بن زیاد یہ بڑا خبیث تھا, سب سے زیادہ رول اس شخص نے سٹارٹ کیا ہے, یہودی کی اولاد تھا کوئی, اس نے آؤ نہ دیکھا تھا فوراً لشکر تیار کیا, پتہ نہیں وہاں سے آرڈر آئے یا نہ, اس نے لشکر تیار کر کے جناب جنگ کے لیے تیار ہو گیا. یہ کیسی جنگ ہے, کیوں روک رہے ہیں مجھے, سرپرائز, روکنے کی بات ہے؟ کہتے جی نہیں جی, ہم تو بس جنگ کریں گے. کس چیز کی جنگ, کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں بھائی, کسی میں تو ملنے آؤں, مجھے زید سے ملاؤ. آپ نے ضد کیے کھڑے ہو گئے, یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, اتنے بڑے حوالے سے بات کر رہا ہوں. چار دفعہ آپ نے کہا کہ اس کے زیاد کو بولو میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں یزید سے. اب وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید تک پیغام پہنچ جائے, یزید کے پاس یہ پہنچ جائے تو معاملہ سارا خراب ہو جائے گا. کیوں کیا؟ جب امام حسین یزید کر پہنچ گئے تو حال یہ ہوا کہ وہ اپنی ٹوپی اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دے گا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ امام حسین کی بات کرے, اس کو پتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی امام حسین, بتائیں. اس نے پوری گیم کھیلنے کے بعد اس نے نہیں, لڑائی تو ہوگی, جنگ تو ہوگی, ٹھیک ہے اگر یزید سے نہیں ملنے دیتے آئی ایم گوئنگ بیک, مجھے واپس جانے دیں, میں چلا جاتا ہوں. میرا تو مشن یہی تھا کہ میں تو اس سے بات کرنی ہے, بات کیا کرنی تھی کہ سلطنت دے دیں, اسے تو پہلے دے چکے تھے ان کو, بھائی تو صحیح کر کام, کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ بہرحال ان کا سمجھانا, ان کی تبلیغ, تو پھر تبلیغ کی ہوتی ہے نا, بات سمجھا رہے ہیں آپ؟ لیکن اس نے جنگ کرنی ہے, نتیجے کیا نکلا؟ کربلا کا میدان نہ کیا. پھر جم گئے وہ استقامت کے ساتھ. ہم تو نہیں چاہتے تھے. اب جنگ کس سے تھی حقیقت میں؟ اس سے تھی. لیکن بری یزید بھی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں, بری یزید بھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا نہیں کہ اس کی شے اس میں داخل نہ ہو, بس سمجھ آ رہی ہے اب. لیکن اس کی چلاکی یہ تھی کہ خود فرنٹ پر نہیں آیا, اس نے اپنے لوگوں سے کام یہ کرانا چاہا. زوڑا امام حسین اس کی راہ میں تھے بھی. اصل تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے امام حسین کو نکال دیا جائے راستے سے, لیکن وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا. آخر تک نہیں مانا وہ. کس نے کیا قتل؟ کس نے کیا؟ سب پیچھے ہوتے چلے گئے. ہم نے جی, ہم اس نے بتایا تھا, ہمیں تو اس نے کہا تھا. وہ تھا خود, مری تو وہ نہیں ہے. لیکن لاجیکل طور پر اس نے ایسا گیم کیا کہ فرنٹ پہ خود نہیں آیا, وہ کام سے رہا اس نے. اور اس میں سب سے زیادہ بیوقوف جو تھا یہ عبید اللہ تھا. بات سمجھ آ رہی؟ پھر وہ تو آپ نے دیکھا جو کربلا شہادتیں ہوئی. یہ کہنا ٹائم 11 بجے کے بعد شروع ہوا کام, زہر تک کام ختم ہو گیا. کہاں 20,000 آدمی, کہاں 70 چھوٹے بہت 25 چھوٹے سے لڑنے والا, نہ تو کچھ. انہوں نے ضرور کی جو کرنا تھا داستان بھیجنی تھی وہ کر دی چند گھنٹوں کے اندر. باقی جو اسٹوری آپ سنتے ہیں کہ ایسے ہوا فلاں ہوا, یہ سب بنائی ہوئی اسٹوری ہیں, کسی کے پاس اصل اسٹوری نہیں ہے. یہ رافدی شیعوں کی بنائی اسٹوری ہیں, رلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے. کہ اگر وہ خود نہ روئیں, خود ماتم نہ کریں, تو وہ خود چور پکڑے جائیں گے, ہم چور ہیں. الگ تھے وہی, ان کی ضمیر جاگے تو انہوں نے ماتم شروع کر دیے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا. ہمیشہ آپ دیکھیں, میں تو کئی انٹرویو میں ہیں, میرا فیڈ ایسی ہے, قتل کرنے کے بعد قاتل پچھتاوے میں آ جاتا ہے کہ میں نے کیوں قتل کیا, شکاش نہ کرتا, اس کے اندر سے پچھتاوا آ جاتا ہے. یہ وہی قوم ہے بس. اور قیامت تک پچھتائیں گے لوگ. یہ تو سزا ہے کہ اپنے آپ کو مارتے رہیں گے, خون اپنا نکالیں گے, ظلم ہوگا. آخر سزا تو بھائی سزا. یہ تو ایک بات تھی. تو امام حسین کا آنا, اس پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے کیوں کیا, بچوں کے ساتھ آ گئے, جنگ ایسی تھی, صحابہ روک رہے تھے. امام حسین بالکل صحیح ہے, صحابہ بھی صحیح تھے, وہ اپنے معیار سے سوچ رہے تھے, رخصت تھی ان کے, یہ عظمت کے معیار سے سوچ رہے تھے, کیونکہ خاندان رسول سے شریعت کا معاملہ تھا. اگر امام حسین قدم نہ اٹھاتے مزاحمت کے لیے, لڑائی کے لیے کیا, مزاحمت کے لیے اٹھیں گے, تو کیا کام کر رہا ہے, یہ نہیں کام ہو سکتا جب تک حسین ہے, شریعت اور سنت کے ساتھ پامال نہیں کر سکتا تو. اور ان کو یہ پورا یقین تھا کہ جنگ تک بات ہی نہیں پہنچے گی, جب میں جاؤں گا بات کروں گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا وہ شخص. یہ تو آپ درجے تھے, مجھے بلند تھا نا کہ اکڑ شکے گا نہیں, ٹھیک ہوگا, کانفیڈنٹ تھا نا. تو آج دیکھیں کتنی بڑی ایک قدم لیا منشا الہی سے امام حسین نے, کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اور قیامت تھا. لوگ جب بھی عاشورہ آئے گا, عاشورہ کا اس واقعے سے تعلق کوئی بھی نہیں ہے, آج کی روزی کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. جب تو شہادت بھی نہیں ہوئی تھی, روزہ رکھتے تھے صحابہ, شہادت کمی تھی, امام حسین میں گودی ہوں گے جب لوگ اس کا روزہ رکھتے تھے, تو فرض اس سے کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, یہ تو الگ چیز ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ امت سے. پیغام ہے تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. میں سوچ رہا ہوں مطابق اس کی آیت نکال دوں قرآن سے. وَإِنَّ اللَّهَ، چلیں پڑھتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ مریم. یہاں مخاطب کس نے پہلے تو عیسیٰ صاحب جواب دیتا نا، یہ نبی ہوں فرمانے، تفسیر پڑھ لیا وعن اللہ. اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، کیا ربی میرا رب، ربکم تیرا بھی رب، رب صفت رب اللہ نے اپنے بیان فرمائی ہے، کسی اور صفت سے مخاطب نہیں ہوئے. کیونکہ سب سے بڑی جو لادینیت، شریعت، سنت ختم کرتا ہے انسان، اپنے دین کو ختم کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے. کہاں سے کھائیں گے یار، کیسا پورا ہوگا، جا غربت میں مر گئے ہیں، جاری جتنے قرضے اتر گئے ہیں. اکنومی پرابلم جو ہے ہمارا نا پیٹ کا، یہی ہمیں بےمان بناتا ہے، یہی کافر بناتا ہے، یہی ذلیل کرتا ہے، یہ ہمیں عزتیں کراتا ہے. جھوٹ، فراڈ، قتل، یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کے اوپر ہوتی ہے پیسہ، دنیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، بھائی پالنے والا میرا بھی رب، اللہ یہ تمہارا بھی اللہ رب ہے. مثال دیتا ہوں اس کی کہ ایک مالی ہے جو پودا لگاتا ہے، تو پوری اس پودے کی حفاظت کی ذمہ داری رہتا ہے، اس پہ پانی بھی ڈالتا ہے، اس کو کھاد بھی ڈالتا ہے، اس دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے کہ پر بھی شور اس پودے کی فلی طور پر اس پہ نظر رکھتا ہے، دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تجھے پیدا کیے اس کائنات کے اندر، کیا تیرے لیے سوچ نہیں سوچے گا وہ؟ کیا تیری روٹی کا ذمہ اس کے پاس نہیں ہے؟ کیا تیرے کپڑے کا ذمہ اس کے پاس نہیں ہے؟ تیرے کھانے پینے کا ذمہ اس کے پاس نہیں ہے؟ یہی وہ ایمان ہے جو عقیدہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. بس مجھے لیے آپ، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے، رب مانتے ہی نہیں ہے. اگر رب ہوں تو اگر فعبدو، تیرا کام تو ہے میری اطاعت میں لگ جا، جو حکم میں تجھے دے رہا ہوں. کوئی چیز بھی، دنیا کی طاقت بھی تجھے اس حکم سے نہ ٹال سکے، نہ تیری نماز، نہ تیری دکان ٹال سکے، نہ تیرا بچے ٹال سکے، نہ تیری بیوی ٹال سکے. جس بات کے میں تجھے حکم دے رہا ہوں وہ لا ہو جائے تیرے پاس، اور میرا حکم جو ہے فعبدو، اس کو بجا لا. مومن کے دل میں سوائے اس کا فکر رکھنا، در بدر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان بیچ دے گا، ضلالت میں چلا جائے گا، علم بیچ دے گا، دین بیچ دے گا، ہر چیز بیچنے کے تو تیار ہوگا چار پیسے کے لیے، کیونکہ تجھے یقین ہی نہیں ہے کہ تیرا پیٹ اللہ بھر دے گا. تو ہر چیز دنیا کی یقین کر سکے گا. قرآن اٹھا کے کوئی کہ تم مانے گا نہیں یار، رزق تو ادھر ہی ملنا ہے، یا وہیں چلیں یا اس ملک میں ملنا ہے، روک رہے ہیں لوگ تجھے، نہ کرنے یار، رزق تو وہیں ملنا ہے. ابھی میں کچھ دیر بھی ایک صاحب آئے بچارے، عجیب عجیب داستان، کسی نے کھانے کو ہے نہ کچھ ہے، بیوی باغی اللہ بلا، اتنا قرضہ لے کے میں یہاں آیا. وہ جو آج کل طریقہ ہے، بیوی کے ویزے لگا دیتے ہیں، پھر بیوی کو لاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ویٹ کرتے ہیں، پھر اس کے ویزے کا انتظار کرتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے انتظار کے اندر، ویزا لگ جائے ہم یہاں آ جائیں. یہ سسٹم چل رہا ہے نا ہماری زندگی میں. لوگ میں کہ بھائی تمہارے پاس کہ میں یہ فلاں فلاں ڈگری کی ہے، تم وہاں نہیں جی پتہ اس ملک میں ذرا غربت بھی ہے وہاں، تو یہ میں تو اب سب کتنا امیر ہو گیا، بیوی تیری بھاگ گئی، مکان تیرے پاس رہنے کے لیے، تو کیا ملنا ہے؟ میں لوگوں مرتے دیکھے ہیں, مر گیا بچارا, جس طرح مر گیا, بیوی بھاگ گیا. کیا گارنٹی ہے ہر آدمی جو یہاں آ گیا بڑا خوشحال ہو گیا؟ خوشحال ہو گیا نہیں ہو گیا, لیکن بےمان ضرور ہو گیا, جھوٹا ضرور ہو گیا. کتنی دفعہ سائنس جھوٹ پہ دستخط کرتے ہوں گے, جب ویزے لگتے ہوں گے, ایسی کام کرتے ہوں گے, حرام باتیں ہوتی ہوں گی, کوئی اس کا کوئی حساب نہیں ہے کیا؟ کیوں کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ, قرآن کی ایک آیت ہماری کافی نہیں ہے, اور نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی دے رہا ہے تجھے وہی دیتا ہے, رزق مجھے پہنچا رہا ہے تجھے پہنچا رہا ہے, دے گا جتنا چاہے گا, تو بڑھا نہیں سکتا اس کو نہ گھٹا سکتا ہے اس کو, صبر تو کر. نہیں, اس کے پاس زیادہ کیوں چلا گیا, میرے پاس زیادہ کیوں چلا گیا, اس کے پاس کیوں کم چلا گیا, اس سے کماؤ, اس کا کھینچو, اس کا کرو, اس سے قرضے لو, اس کا یہ کرو, ساری زندگی انسان سر کرتا ہے, نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے, عبادت اس کی ختم ہو رہی ہے, کبھی نہ کو کسی چیز کا خیال ہی نہیں کہ آخرت میں کچھ جانا ہے. سمجھا رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت میں ملنا تجھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اللہ پہ یقین کر کہ رزق حق دے گا. اپنے ان معاملات کے لیے تو اللہ کے احکامات کو ترک نہ کر. فعبدوا ھذا صراط المستقیم. یہ تیرا M6 ڈائریکٹ ہے جو تجھے جنت میں پہنچا دے. ورنہ تو ذلیل و خوار ہوگا, تیری جنریشن ذلیل و خوار ہوگی, کوئی سکون تمہیں ملنا نہیں کسی حالت کے اندر بھی. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, فراڈ فراڈ ہوتا ہے, مطلب مطلب ہوتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگی, عارضی سکون بھی نہیں. کیا ملا یزید کو؟ یہی سمجھانا تھا حسین کو. سلطنت تیرے پاس آ گئی, بکھر کیوں گیا؟ کیوں شریعت کی کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ اور آج امام حسین مزاحمت نہ کرتے تو ہم تو اور بھی چوڑے ہو جاتے. چھوٹے جناب چلا رہے کام سمجھ, لیکن جب یہ واقعہ ہے ایک اتنا بڑا بیریئر آ گیا کہ سوال ہی پیدا ہوتے انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تب تک حسین ہی طریقہ اختیار نہیں کرے. بس میری افسوس ہی ہے کہ اتنا بڑا دن ہو یا کوئی دن ہو, ہمارے پاس بہت آسان طریقے اس میسج کو ٹال دیں گے. کیا ہے؟ رسومات. ہر دن کو ہم نے رسم بنا لیا منانا, عاشورے منا رہے ہیں, امام سنگھ کو بھی منا رہے ہیں, فلاں منا رہے ہیں, منا کیسے رہے ہیں؟ کوئی ماتم سے منا رہا ہے, کوئی کسی طریقے منا رہا ہے, کوئی سنیوں کو منا رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے منا رہا ہے, اپنے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں. پھر منانا کیا ہوتا ہے کہ خوب دن منا لیا, کچڑے کھا لیے, یہ کر لیا, ماتم کر لیا, خون نکال لیا. دوسرے دن وہی لوگ جو امام حسین کی یاد منا رہے تھے, ان کے لیے رو رہے تھے, وہی عورتیں وہی مرد دوسرے دن ننگے سر پھر رہے ہوں گی, بے حیا ہوں گی, جھوٹ بول رہے ہوں گی, داڑیاں کٹ رہی ہوں گی, پورے طور پر جس امام حسین کے لیے روئے ہیں اسی کی مخالفت میں وہی کام وہ کر رہے ہوں گے جو یزید کر رہا تھا. صحیح ہے غلط؟ اب کہتے ہیں ہم جنت. اور کمال یہ ہے آج تک یہ پہنچا ہے کہ آپ کسی کو یہ کنوینس کر ہی نہیں سکتے کہ نبی کی سنت کی ویلیو کیا ہے. نبی کی سنت کی ویلیو یہ ہے کہ 17 اپنے اہل بیت زمین پہ لٹا دیے لیکن سنت کو زندہ کرنا سکتے تھے. یہ ہے سنت. قل ان تم تحبون اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری محبت کے لیے کوئی عمل کارگر نہیں ہے تیرا, کوئی عمل سوائے ایک چیز کی, وہ کیا ہے؟ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور جتنا ابھی تو مزاحمت کی تب یاد ہے کہ آج امام حسین کو منا کے اسی چیز کے مخالفت کرتے ہیں جس کے لیے وہ سٹینڈ کیا تھا انہوں نے, اسی چیز کا سٹینڈ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. دن منا لیا امام حسین کی یاد ہم نے منا لی, ہے نہیں؟ یہ پیغام ہے امام حسین نے دیا, کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر ہم سجدہ ہذا صراط مستقیم واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچے اللہ کی، ایک ہی طریقہ ہے نبی پاک میں سنت مبارک، کھانا پینا اٹھنا رہنا ہر چیز نبی سنت میں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ ہے کربلا کا واقعہ امام حسین شاہ، یہ ہے آپ کی قربانی، پورے اہل بیت کو آپ نے ختم کر دیا ہماری خاطر کہ ہم سمجھ جائیں جو بھی اصل امام سے محبت کرنے والا ہوگا، جو بھی اصل ہوگا اس کی نشانی ایک ہی ہے کہ دنیا کی کسی خطے میں چلا جائے الحمدللہ نبی سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، صادق اللہ کا ولی جو ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا، مصیبتیں پریشانیاں جیل ہر چیز کو برداشت کرے گا لیکن سنت کو زندہ کرے گا، سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ آخری مشن بتا دیا امام سے، اس کو میرے ذمہ تھا، میں سب سے اونچا انسان ہوں، اللہ امام حسین نے پیغام دیا ہے اور جو میرے بعد یہ کام کرے گا سب سے بڑا کامل ولی وہ ہوگا، کیسی ایسی جگہوں پہ سنتوں کو جگائے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا، جس اللہ کے ولی کے پاس آپ کو سنت نصیب ہو، میرے بات یاد رکھنا، وہاں اللہ نصیب ہوتا ہے انسان، وان اللہ مجھے تلاش کرنا ہے تو کہاں، میرے ایسے دوست کے پاس جاؤ جہاں تمہارا دل زندہ ہوں، تمہاری بچیاں چادر اڑیں، تمہاری مائیں چادر اڑیں، باہر نکلنے سے پرہیز کریں، داڑیاں تم مکمل رکھو، امام شوق سے پہنو، لوگوں کی گالیاں سنو، کہتے یہ ہے امام حسین کی زندگی، یہ ہے وہ گھر جہاں شخص میری سنت کو زندہ کر رہا ہے، دنیا نہ باقی سب ڈرامہ ہے، بیٹا کچھ کر رہا ہے، بیوی کچھ کر رہی ہے، نمازیں گھر میں قطع ہو رہی ہیں، شرک ختم ہو رہی ہے، عجیب عجیب قسم کے لوگ گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، کسی کچھ مذہب ہے، کسی کوئی عقیدہ ہے، کوئی نماز پڑھا ہے، سب ڈرامے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے بتا دیا حاضر ساتھ مستقبان، الحمد للہ رب العالمین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ سید سری جبی زمین طہٰ یزین نبی النبین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وزوجی امہات المؤمنین وذریتی بین بیتی کما صلیت علی آل ابراہیم تسلیما دائما ابدا کثیرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجة اجتهاجاتنا يا دافي البلية ادفع ولياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُلَّتَعِنْ وَجَنَّةِ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم نبئهم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله